بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباري ندوي صاحب، امام و خطيب جامع مسجد و ماتمیم جامع اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 78.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اس آیت شریفہ میں اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے سامنے دو چیلنج رکھے ہیں، اور یہ چیلنج خالی قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا اسی زمانے کے لیے نہیں، بلکہ آج تک ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو چیلنج ہے. اور وہ کیا چیلنج ہے؟ دو چیلنج اللہ نے دیا ہے. ایک یہ کہ اگر تم کو اس کلام میں، اللہ کے اس کلام میں، قرآن مجید میں اگر کسی طرح کا شک و شبہ ہے تو پھر ایسا کرو، تم اس جیسا قرآن تیار کر کے لے آؤ. تم یہ کہتے ہو اگر کہ یہ انسانوں کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑ کر اس کو نعوذ باللہ قرآن مجید کو پیش کیا ہے، تو پھر ہم یہ چیلنج تم کو دیتے ہیں، تم بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو اور کیا کیا ہو، اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور سب کو گونگا کہتے ہو، تو تم کر کے دکھاؤ. یہ ایک چیلنج ہے. اور دوسرا چیلنج یہ پیش کیا ہے کہ قیامت تک تم جھڑ مارو گے تم سے نہیں ہو سکے گا. یہ بھی چیلنج ہے. ہزار تم جتن کرو اور ہزار کوشش کرو، اکیلے سے نہیں، ساری قوم مل کر کرو، تم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا یہ کام. یہ دو چیلنج ہیں جس کو اللہ نے ان دو آیتوں کے اندر پیش فرمایا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پورا قرآن اس کا چیلنج دیا گیا لیکن پوری قوم خاموش. پھر اللہ کی طرف سے یہ تخفیف کر دی گئی، چلو تم کو بہت دشوار ہوتا ہو اور بڑی مشکل ہوتی ہو تو ایسا کرو، 10 سورتیں پیش کرو، پورا قرآن پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی نہیں ہو سکا اور اس پر بھی مبہوت ہو کر رہ گئے، خاموش ہو گئے. پھر اللہ کی طرف سے اور آسانی کر دی گئی، ارے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے، چلو ایک کام کرو، چھوٹی سی سورت پیش کرو. ہم نے تو پورے قرآن میں 114 سورتیں پیش کی ہیں، تم کو اتنی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک سورت پیش کر دو اور اس میں کوئی اور شرط نہیں لگائی کہ دیکھو بڑی شرط بڑی سورت ہونی چاہیے سورت بقرہ کی طرح، یہ بھی نہیں کہا. سورتیں کوئی بھی سورت، چاہے ناتینا جیسی سورت ہو، پیش کرو. لیکن یہ چیلنج ہے قیامت تک اور رہے گا. کوئی ماں کا لال آئے اور یہ نہیں، ایسے سینکڑوں ماں کے لال آئیں اور پیش کریں. اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اب ہمارے یہاں بحث یہ چل رہی ہے، کئی دن سے یہ آیتیں چل رہی ہیں، بحث یہ چل رہی ہے کہ آخر یہ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے، اعجاز کہتے ہیں قرآن نے عاجز کر کے جو رکھا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، کیا اس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں، یہ بحث چل رہی ہے. کل دو باتیں اس پر اس لائن کی ہو چکی ہیں کہ قرآن آخر اتنا بڑا اعجاز رکھتا ہے کہ سارے لوگ عاجز آ چکے، ہاتھ جوڑ چکے، ایسا کلام ہم نہیں پیش کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے. تو کل دو وجہ ہم لوگ سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اب اس کے بعد کی بات ہم عرض کرتے ہیں. تیسری وجہ جو قرآن مجید اتنا بڑا چیلنج پیش کرتا ہے، اس میں اعجاز کی کیا بات ہے، دیکھیے غور کیجیے. آپ دیکھیے، یہ اللہ کا کلام، سب سے پہلے اس کے مخاطب ہیں عرب بالواسطہ، براہ راست. یہ براہ راست حق تعالی کی طرف سے جو کلام نازل ہوا ہے وہ کہاں نازل ہوا؟ مکے میں ہوا. اللہ کا یہ کلام قرآن مجید نازل کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا. اور اس کے وہ براہ راست جو مخاطب ہیں وہ عرب ہیں، اور عربوں کے ساتھ پورا پھر یہ ان کے واسطے سے سارے لوگ مراد ہیں، سارے مخاطب ہیں، پوری دنیا مخاطب ہے. اولین وہ قرآن مجید نازل ہوتے وقت جتنے لوگ تھے وہ بھی مخاطب ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب مخاطب ہیں. ہم لوگ جو اتنے دور ہیں عربوں سے ہم بھی مخاطب ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو تو ہم سب مخاطب ہیں. پورا قرآن مجید ہم سب کے لیے آیا. ٹھیک ہے, اب جب عربوں کے لیے قرآن مجید آیا اور عربوں میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو ان حضرات کے پاس بڑی زبردست فصاحت اور بلاغت تھی. کچھ ہو کہ نہ ہو اس سے بحث نہیں, لیکن فصاحت اور بلاغت یعنی ادبی زبان استعمال کرنا, فصیح اور بلیغ زبان استعمال کرنا کہ سامنے والا حیرت میں پڑ جاتا تھا کیسی یہ گفتگو کرتے ہیں, کیا کلام میں ان کی تاثیر ہے. ایسا زبردست ادبیانہ کلام ان کا ہوتا تھا کہ دیکھنے والا حیرت میں پڑ جاتا تھا. آج بھی اس کے اندر وہ تاثیر ہے. اگر زمانے جاہلیت کی ادبیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو حیرت ہوگی آپ کو, کیا زباندانی تھی ان کے پاس. چھوٹا چھوٹا بچہ, آج چھوٹی بچیاں, ہم اس پر بحث کر چکے ہیں, کیسی بچیاں ہوتی تھیں جن کی زبان کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان. تو اتنے فصیح اور بلیغ لوگوں کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ہے. دوسری چیزوں میں وہ ان کو کچھ فن آتا تھا نہیں آتا تھا اس سے بحث نہیں. عام طور سے لوگ کہتے ہیں کوئی فن ان کو آتا نہیں تھا, اور بہت کم لوگ تھے, آج یا دس لوگ تھے پورے عرب ملک کے اندر کہ جن کو کچھ پڑھنا لکھنا آتا تھا, باقی سب ایسے ہی تھے. لیکن اس فصاحت اور بلاغت کے معاملے میں ان کے برابر ثانی دنیا کا کوئی انسان نہیں تھا. اب ان عربوں کے سامنے یہ قرآن مجید اترا. اچھا, اس میں چیلنج جو قرآن نے دیا کس بات پر دیا؟ قرآن میں دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے معنوی حسن اور ایک ہے لفظی حسن. اس میں خوبصورتی, معنوی خوبصورتی کا مطلب کیا؟ معنوی خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے زبردست اسرار اور حکمت کی باتیں ہیں, علوم ہیں, بڑے بڑے حکیمانہ باتیں ہیں, اللہ نے زبردست اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں. اس کو کہتے ہیں معنوی حسن, یعنی علمی اعتبار سے, حکیمت حکمت کی اعتبار سے ایسی ایسی باتیں اللہ نے کہی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کہی نہیں سکتا. یہ قرآن آپ پڑھتے جائیے گا تو آپ کو یہ سب باتیں سامنے آتی جائیں گی. تو ایک ہے معنوی حسن, اس میں تو وہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے. دیکھیں اناڑی لوگ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے, وہ ایسے حکیمانہ جواب دے دیں گے؟ وہ آپ بتائیے مجھے, زبردست علم والا ایک بات کہتا ہے اور ایک اناڑی شخص ہے, دونوں کی زبان میں دونوں کی باتوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اناڑی آدمی جو اس کو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا, وہ کیا بات حکیمانہ بیان کر سکے گا, کیا عقل کی باتیں بیان کر سکے گا؟ تو معنوی حسن کے اعتبار سے تو یہ سب پیچھے. ایک بات, عرب اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے. جو اللہ نے حکیمانہ اصول بیان کیے ہیں اور زبردست اسرار اور حکمت کی باتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں, ایسا جواب عرب تو دے ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ وہ امی ان پڑھ, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ایک بات تو ختم. رہی بات دوسری, ظاہری فصاحت اور بلاغت, لفظی بلاغت کہتے ہیں, یعنی الفاظ کا اتنا اچھا استعمال کرنا کہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ لے, اس کو کہتے ہیں حسن لفظی. یعنی لفظ کے اندر اتنا حسن, اتنی چاشنی, اتنی لذت اور مٹھاس ہو کہ سامنے والا سنتا جائے تو اس کو مزہ آنے لگے اور اچھا لگے دیکھنے سننے والے کو, اور وہ بات کو غور سے سنتا جائے, اس کو کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت. اب یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ چیز ان کو پیش کرنی تھی, اور وہ لوگ سب سے زیادہ فصیح دنیا کے مانے گئے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اتنا سمجھنے کے بعد اب آئیے گاڑی آگے بڑھی آتی. اب آپ دیکھیے ان حضرات نے اسلام کی کتنی دشمنی کی ہے, انہیں عربوں نے شروع دور میں اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی, کیا کیا تکلیفیں دیں, کیا کیا کیا, کیا نہیں کیا, تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. پہلے تو انہوں نے اذیت جانی اور مالی دینی شروع کی, ایسی ایسی تکلیفیں دی اللہ کی پناہ, کیا جان سے مارا ہے اور کس طرح سے انسانوں کے خون کے ساتھ کھیلا ہے. ہولی سے بھی زیادہ بدترین سلوک اس وقت ان لوگوں نے کیا ہے. اس کے بعد دیکھا کہ یہ پائیں طرف بدل نہیں رہے اور اپنی اصل حالت کو چھوڑ نہیں رہے تو انہوں نے شکل بدل دی. یہ پورا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجیے گا عربوں کا زمانے جاہل. اسلام جب آیا ہے تو کیسے کیسے ہتھکنڈے کھیلے گئے ہیں. تو دوسری راہ انہوں نے رکھی, اب مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کی, پیسہ دے کر مال و دولت دے کر. ولید یہ ربیعہ بہت ہی عتبہ ابن ابی ربیعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ حضرت دیکھیے آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں اور لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں, آپ کی قوم کی آپ کی مخالفت کر رہی ہے, آپ کے اوپر ایمان لانوں کو اگانے والوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, ایسا کیجئے کہ آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے, ہم آپ کو تین پیشکش رکھتے ہیں, سب سے بڑا مالدار پورے عرب کا آپ کو ہم بنا دیں گے. منظور ہے؟ سب سے بڑا مالدار پورے عرب کے اندر آپ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا, چلیے آپ یہ دعوت بند کر دیجئے. اب دیکھیں لالچ دے رہے ہیں. نمبر دو, حسین و جمیل لڑکی اگر آپ چاہتے ہیں تو حسین و جمیل لڑکی سے آپ کی ہم شادی کر دیں گے, اتنی حسین و جمیل پورے عرب میں کہیں نہیں ہوگی, یہ پیش کرتے ہیں مان لیجئے. تیسرے کہا کہ ایسا ہے کہ حکومت آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, پورے علاقے کی حکومت آپ کے سر, آپ جو چاہے جس طرح سے چاہے کیجئے, لیکن ایک مرتبہ دعوت بند کر دیجئے, دین بند کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سنا, اس کے بعد فرمایا اچھا اب ہم کچھ کہتے ہیں, اور آیات شریفہ سنانی شروع کی. چند آیتیں پڑھی تھیں کہ وہ عتبہ بلکنے لگا اور ناچنے لگا, یہ کیا کلام پیش کر رہا ہے, اور اس نے سلام کر کے وہیں سے اپنا رخ لے لیا, چلا گیا وہ, بھاگ گیا وہاں سے. دو کنڈے ہو گئے. تیسری چیز انہوں نے کیا کی, دیکھا اب لالچ پر بھی یہ قوم نہیں آ رہی, تو مار دھاڑ شروع کیا اور جنگیں کھڑی کر دی, اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی, ایسی جنگیں ہوئی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. کیسی کیسی جنگیں, مکے سے آخر نکالنے کی ضرورت پڑی, مکے سے نکل گئے, مدینہ آئے تو مدینے میں جنگیں شروع ہوئی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ابھی بھی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا. ان سب کے بعد پھر آئیے ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ساری کوششیں کی. ادھر قرآن ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم اگر صحیح ہو اور اس قرآن کو تم غلط کہتے ہو, اس دین کو غلط کہتے ہو, تو ہم تمہارے لیے ایک چیلنج یہ پیش کرتے ہیں, تم اس جیسا قرآن پیش کر دو, تم جیت جاؤ گے, باقی دین کا معاملہ ختم ہو جائے گا. چلو اس کے لیے آ جاؤ. جو قوم, اب ہم آپ کو نتیجے پر لاتے ہیں, ہماری باتیں ہو گئی, اب نتیجے پر آئیے. جو قوم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کھڑی ہے, دین ان کے حلق سے نہیں اتر رہا ہے, اور اس کے لیے طرح طرح سے انہوں نے شکلیں اور صورتیں اختیار کی, تدبیریں اختیار کی, ساری تدبیر فیل جا رہی ہے, اب حق تعالیٰ ایک تدبیر بتا رہا ہے, اگر تم کو فیل کرنا ہے تو اس تدبیر پر آ جاؤ, اس کام پر آ جاؤ, کہ اللہ کا کلام ہے, اس کلام کو ثابت کر دو, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, انسانوں کا کلام ہے. ایک امی کی زبان سے اتنا بڑا فصیح اور بلیغ کلام ان پڑھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جانتے تھے, لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتے تھے, اور ایسے شخص کی زبان سے اللہ کا کلام نکلتا ہے, اور تم جیسے بڑے بڑے فصیح بلو بلیغ لو جن کو اپنی زبان دانی پر دعویٰ ہے, ناز ہے, گھمن ہے, عرب ہم ہیں, بولنے والے ہم ہیں, باقی سب عجم ہوں گے, کسی کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, بولنا ہم کو آتا ہے. جس کو یہ ناز ہے وہ ایسا اگر کرنا چاہے تو کر کے دکھلا دے, کہ اس کلام کو غلط ثابت کر کے دکھلا دے. اب سارے لوگ ہاتھ جوڑ کر اپنی مشکل کا اظہار کر رہے ہیں, کسی سے کچھ نہیں ہو رہا, تو اللہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, تم سے اگر نہیں ہوتا دوسروں کے ساتھ لے کر کام کرو, پوری پوری جماعت اکیڈمی مل کر کام کرو, یہ بھی نہیں ہوا, تو اللہ نے فرمایا چلو انسانوں سے تم سے نہیں ہوتا ہے, جنات کو بھی لو ساتھ میں لو, اور سب کی ایک جماعت بناؤ, اور سب مل کر ایک ایسا قرآن تیار کرنے کی کوشش کرو, تمہارا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے, اسلام ٹھپ پڑ جائے گا. لیکن پوری سیرت کی کتابیں اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ سارے لوگ عاجز آ گئے, اور ایسے عاجز آ گئے کہ ہاتھ جوڑ دیا کہ ایسا کلام ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. بس اتنا کر دیتے تو کافی تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، کہ اس جیسا ایک قرآن دوسرا پیش کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہیں کر سکے. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہرگز ہرگز نہیں ہے، جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. یہ بات طے ہو گئی، یہ ہے اعجاز. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو عاجز کر کے رکھ دیا قرآن نے، کہ کیا کس کس شکل میں ان کو جو ہے اندر سے ان کے جذبات اور غیرت کو للکارا ہے، کہ تمہارے اندر اگر یہ دم ہے خم ہے تو کر کے دکھاؤ. تم مٹانے آئے ہو نا اسلام کو، مٹاؤ، ہم طریقہ بتاتے ہیں، لیکن تم ہرگز نہیں کر سکو گے، چیلنج ہے. پھر اب جب یہ کام ہو نہیں سکتا تو نتیجہ فائنل یہ ہوگا کہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے. سارے انسان اس پر اس سے اس کے بنانے سے اس کی جیسی صورت بنانے سے عاجز اور قاصر ہیں. حق تعالیٰ اس کلام کی عظمت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.